بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. البلاغ اسٹوڈیوز سے پروگرام ہماری نگاہ کے چوتھے پروگرام میں آپ کا میزبان علی عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کے پروگرام کا موضوع کرم ایجنسی اور پارا چنار کی صورتحال ہے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں آج مہمان کے طور پر شریک ہیں جناب عادل حسین بنگش صاحب، سابق صدر ہیں آئی ایس او کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ساجد حسین صاحب، یہ یوتھ آف پارا چنار سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں برادران کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے میں پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پارا چنار کی جغرافیائی طور پر ایک بہت بنیادی اہمیت ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر آپ کیا اس حوالے سے کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں البلاغ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے اس بہترین پروگرام کا آغاز کیا جسے ان مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور پھر شکریہ ادا کروں گا کہ ہمیں دعوت دی کہ پارا چنار کا مسئلہ کہ جو اس وقت اپنی نوعیت کے اعتبار سے مملکت عزیز پاکستان میں سب سے اہم واقعہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جس کی طرف توجہ نہ صرف یہ کہ حکومت کا فریضہ بنتا ہے بلکہ پوری پاکستانی عوام کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. جہاں تک پاکستان کی جغرافیائی پارا چنار کی جغرافیائی صورتحال کا تعلق ہے، تو پہلے اس کے محلی وقوع کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی جگہ پہ واقعہ ہے کہ افغانستان کی تین صوبے اس کو ٹچ کرتے ہیں. مشرق، شمال مشرق کا جو بھی علاقہ ہے یہ پورے صوبے ننگرہار ہے. صوبے ننگرہار، اس کا ہیڈ کوارٹر جلال آباد افغانستان کا انتہائی اہم شہر ہے، کابل کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے افغانستان کا. اسی طرح اگر ہم مغرب کی طرف جائیں تو صوبے پکتیا، اور پھر تھوڑا سا جنوب مغرب کی طرف جائیں تو پکتی کا اور خوست کے پروونسز ہیں. یہ افغانستان کے وہ صوبے ہیں کہ جہاں پر اگر کسی بھی فورس کی یا کسی بھی گروپ کی اجارہ داری ہو، وہاں پر ان کا ہولڈ ہو، تو افغانستان کے بیشتر علاقوں کو وہاں سے کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح قبائلی علاقوں میں اگر دیکھیں، فاٹا یعنی فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز، اس میں پارا چنار ایک وسطی حیثیت رکھتا ہے کہ جو دیگر قبائلی علاقوں تک ایکسیس دیتا ہے، وہاں تک رسائی دیتا ہے. کرم ایجنسی واحد وہ قبائلی علاقہ ہے کہ جس کی سرحدیں کئی اہم دیگر قبائلی علاقوں سے ٹچ ہوتی ہیں. مثلا وزیرستان کے ساتھ اس کی سرحد متصل ہوتی ہے، خیبر ایجنسی کے ساتھ اس کی سرحد متصل ہوتی ہے، اور اورنگزیب ایجنسی کے ساتھ اس کی سرحد متصل ہوتی ہے، اور یہ وہ تمام علاقے ہیں جو اس وقت عالمی میڈیا اور عالمی فورسز، نیٹو اور پوری دنیا کی توجہ کا مرکز یہی علاقے ہیں کہ جہاں سے مختلف قسم کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، جہاں سے مختلف قسم کی جدوجہد اٹھ رہی ہے، جہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، جہاں پہ طالبان کے گروپس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر چھپے ہیں. یہ سارے علاقے کرم ایجنسی
موجود ہے، جنگ کی صورتحال مکمل.
جہاں تک پاکستان آرمی کا تعلق ہے تو آج سے کئی دہائیوں پہلے اگر ہم چلے جائیں، کئی دہائیاں پہلے، تو پاکستان آرمی کچھ علاقوں میں تو بھرپور طریقے سے موجود تھی، کچھ علاقوں میں پہلے سے بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ قبائلی علاقے قبائلی رسومات اور قبائلی رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں. یہ باہر کے لوگوں کو یا دیگر اس قسم کے اداروں کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن کرم ایجنسی واحد وہ علاقہ تھا کہ جس نے کہ جہاں کے لوگوں نے پاک فوج کو اور اس کے ساتھ دیگر پیر ملٹری فورسز کو اور لیوی فورسز کو خوش آمدید کہا، بلکہ ان کی شدید خواہش تھی کہ یہاں پر پاکستان فوج کے مضبوط یونٹس ہوں. وہاں پر ان کو زمین پیش کر دی، ان کا بڑا کیمپ واقع ہے. واحد قبائلی علاقہ ہے جہاں پر لوگوں نے پاک فوج کو خوش آمدید کہا ہے.
برادر کے اسی سوال کو کہ پارا چنار کی اسٹریٹیجک اہمیت آگے بڑھاتے ہوئے، کہ پارا چنار کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ علاقہ ہمیشہ سے افغانستان میں ہونے والے عوامل کا، چاہے وہ رشیا آیا ہو یا چاہے افغانستان پر جو بھی قابض قوت آئے ہو، چاہے رشیا ہو چاہے امریکہ ہو، پاراچینار استعمال ہوتا رہے. جو مشہور تورا بورا کی پہاڑیاں ہیں 9/11 میں جس کا تذکرہ سب نے سنا ہے، تورا بورا کی پہاڑیاں، ان تورا بورا کی جو پہاڑی سلسلہ ہے ان کا ایک سلسلہ پاراچینار سے ملتا ہے. شلاوزان سے لے کر پاراچینار، زیڑان، ان علاقوں سے تورا بورا ملتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پاراچینار جو ہے افغانستان کی دارالحکومت کابل سے، جو جتنی ٹرائبل ایریا ہے پاکستان کی ان میں سب سے قریبی ترین ہے، تورا بورا سے بھی اس کا فاصلہ اور کابل سے بھی. اس لیے اگر کوئی بھی عالمی سطح کی کوئی قوت افغانستان میں آئی ہے، چاہے وہ رشیا آئی ہے یا چاہے وہ امریکہ، تو ان کو یہ پاراچینار کو عالمی اسٹریٹجک جو ٹرمینالوجی ہے اس میں پاراچینار کو کہتے ہیں طوطے کی چونچ یا پیروٹس بیک. جو عالمی سطح پر اسٹریٹجک اصطلاحات استعمال ہوتی ہے اس میں، سوری اصطلاحات استعمال ہوتی ہے اس میں پاراچینار کو، مطلب یہ ایک سینڈوچ ٹائپ یا آرٹ کی شکل کا افغانستان سے ملتا ہے. اس لیے سارے علاقوں میں، پرس کرے ننگرہار ہو، خوست ہو یا دیگر علاقے، اگر کسی نے 80 کے عشرے میں روس کو افغانستان سے نکالنے کی کوشش کی، امریکہ سی آئی اے نے طالبان کو یا القاعدہ کو منظم کیا، جس طرح ہیلری کلنٹن برماوا کہتے کہ انہوں نے ایک وہابی برانڈ اسلام کو لا کے ان علاقوں میں انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کی امریکہ کے خلاف، تو اس میں بھی پاراچینار استعمال ہوا. اور یہ مشہور ترین اس میں سے ہے کہ ضیاء کے دور میں انہوں نے پوری دنیا سے جہادیوں کو، سو کال جہادیوں کو اکٹھا کر کے، جن میں عرب بھی تھے، چچن بھی تھے، ان سب کو اکٹھا کر کے پاراچینار کے قریبی ایک علاقہ ہے جسے سدا کہتے ہیں. اچھا، تو یہ پاراچینار کی اہمیت جو ہے، جغرافیائی اہمیت، اس حوالے تک ہے کہ ہمیشہ سے پرس کرے افغانستان پر جو بھی بیرونی قوتیں آئی ہے تو یہاں کی جو بھی ایجنسیاں ہیں، جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پاراچینار کو ایک قربانی کا بکرا بنایا ہے، اور پاراچینار کے لوگوں کو، پاراچینار کی سرزمین کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی.
جغرافیائی طور پر اتنی اہمیت کے حامل جگہ کو ہر پاور ہنٹر نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کی ایک پوری تاریخ موجود ہے. اس حوالے سے اس کی جو تاریخ میں اس کے جو مسائل ہیں، اس کی تاریخ کے حوالے سے عادل حسین صاحب سے میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں.
جیسے کہ ہم نے عرض کیا تاریخی جغرافیائی اہمیت کے عنوان سے، اس میں تاریخ کا تھوڑا سا ٹچ دینا ضروری ہے کہ قدیم زمانوں میں یہی روٹ تھا، یہی راستہ تھا ہندوستان تک آنے کا. اگرچہ تاریخ میں خیبر ایجنسی کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہ وہ راستہ تھا کہ کابل سے جو حملہ آور تھے یا تاجر تھے، وہ اس راستے کو زیادہ موزوں، آسان اور محفوظ سمجھتے تھے دہلی تک اور لاہور تک اور دیگر ہندوستان کے بڑے شہروں تک جانے کے لیے. کرم ایجنسی کا یہ علاقہ کہ جہاں پر قدیم اقوام آباد تھیں، بعد میں وہ وہاں سے یا چلی گئیں یا ختم ہو گئیں، جب سے یہاں پر توری اور بنگش اقوام آباد ہیں، کابل کی حکومت یہاں پہ قائم تھی، یہ افغانستان کے زیر حکومت تھا، زیر تسلط تھا. وہاں کی اقوام نے، وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو دبا کے رکھا جائے، ان کو کسی بھی صورت ترقی نہ کرنے دیا جائے.
یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟
یہ قیام پاکستان سے قبل کی بات ہے. لیکن جب تحریک پاکستان چلی تو قبائلیوں نے باقاعدہ منظم ہو کر ایک وفد کی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی، اور ان کی تحریک جو تھی پاکستان کے سلسلے میں ان کے ساتھ حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا، اور یہ اعلان کیا کہ اگر پاکستان بنتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے علاقے کو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، بلکہ اس حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اپنی تمام تر توانائیاں پیش کریں گے. اس کے بعد یہ علاقہ بہت پرامن اور بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا، لیکن کچھ قوتیں جو کہ اس کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت سے آگاہ تھیں اور اس علاقے کو اپنے تسلط میں رکھنا چاہتی تھیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو باہر کی فورسز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس، باہر کے لوگ، باہر کے عناصر، بیرونی عناصر، انہوں نے کبھی بھی پارچنار کو سٹیبل نہیں ہونے دیا. ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ یہ جغرافیائی اہمیت کا حامل علاقہ انسٹیبل رہے. حتیٰ کہ جب کولڈ وار رشیا اور یو ایس اے کے درمیان، امریکی اور روسیوں کے درمیان جو کولڈ وار تھی، اس دوران بھی اس علاقے کو بفر زون کے طور پر استعمال کرنے کی کافی کوشش ہوئی. اگرچہ پورا قبائلی علاقہ یہی تھا، افغانستان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا، میدان جنگ وہیں پہ گرم کیا گیا، لیکن امریکہ نے روسیوں کو شکست دینے کے لیے اس علاقے کے لاجسٹک سپورٹ کے ذریعے سے لاجسٹک سپورٹ آگے پہنچائی. پاکستانی فورسز نے اس علاقے کو لاجسٹک سپورٹ کے طور پر استعمال کیا. یہی وجہ ہے کہ واحد قبائلی علاقہ ہے جہاں کہ یہاں پر اس وقت ایئرپورٹ موجود ہے. حالانکہ کسی بھی قبائلی علاقے میں بمشکل ہیلی پیڈ موجود ہوگا، لیکن یہاں پر ایک ایئرپورٹ باقاعدہ موجود ہے. اور ایک اہم بلڈنگ موجود ہے ہسپتال کے لیے، کہ جو شاید ہی پاکستان کے دیگر اس قسم کے قبائلی علاقوں میں موجود ہو. اسی طرح روڈز کا ایک بہترین نیٹ ورک وہاں پر موجود ہے. یہ سب چیزیں اس لیے نہیں کہ ان قبائلیوں کو ترقی دی جائے، بلکہ خود حکومت کے یہاں پر انٹرسٹ یا دیگر فورسز کے یہاں پر انٹرسٹ اس بات کا باعث بنی کہ یہاں پر روڈ کا نیٹ ورک بنایا گیا، ایئرپورٹ بنائی گئی اور جدید ہسپتال تعمیر کیا گیا. تو اس چیز سے آپ اس کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب افغانستان کے اندر سوویت یونین کو شکست دینے کی بات ہوتی ہے، جہاں پر بھی ہوتی، وہاں پر پارچنار کو نہیں بلایا جا سکتا. یہ بات بھی واضح ہے اور اس کو بین الاقوامی میڈیا نے بھی کئی بار پیش کیا کہ اسامہ بن لادن اپنے ساتھیوں سمیت القاعدہ کی پہلی ٹریننگ کیمپس کے سلسلے میں کرم ایجنسی میں وارد ہوا تھا، اور سدا اور ڈوگر کے علاقوں کو انہوں نے 1980s میں استعمال کیا، ٹریننگ کیمپس کے طور پر استعمال کیا. اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر شیعہ سنی فسادات کو ہوا دی گئی. یہ چیز جب کہی جاتی ہے کہ اتنا اہم علاقہ، جغرافیائی طور پر اہم علاقہ، اتنا تاریخی طور پر اہم علاقہ، یہاں پر لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، تو اس کے ضمن میں بھی یہی بات ہے کہ یہاں پر جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ لڑائیاں بنائی گئی ہیں، لڑائیوں کو پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ وہ کوئی فطری لڑائی تھی، نہ یہ کہ لوگوں کے دل میں کوئی بغض یا کینہ موجود تھا، بلکہ کچھ ایلیمنٹس نے باقاعدہ سازش کے تحت یہ سارے کام کیے ہیں وہاں پر.
اور اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اس طرح کہوں گا کہ جس طرح استعمار کا ایک فارمولہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے، برطانوی بوڑھا جو استعمار ہے ان کا فارمولہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تو اسی فارمولے کو آج کل ڈیوائڈ اینڈ کل بنا دیا گیا ہے. یہی فارمولہ انہوں نے ٹرائبل ایریا میں استعمال کیا کہ جس علاقے میں جو بھی حساس چیز تھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. پرس کرے پارا چنار میں شیعہ قبائلی علاقوں میں، صرف کرم ایجنسی میں شیعوں کی اکثر اہل تشیع کی اکثریت ہے، تو انہوں نے یہاں اس فارمولے سے فائدہ اٹھایا کہ شیعہ سنی ٹچ دی. حالانکہ شیعہ سنی ٹچ لڑائی یا سیکٹیرین یہ اس لیے نہیں ہے کہ خیبر ایجنسی میں، کہ جہاں کوئی بھی شیعہ آبادی نہیں، وہاں اہل سنت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو نام دیا انصار الاسلام اور دوسرے کو نام دیا لشکر الاسلام. مطلب اسلام کے ساتھ، ایک کے ساتھ لشکر کا ایڈیشن کیا اور دوسرے کے ساتھ انصار، اور ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا. تو وہی جو استعماری فارمولہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کو آج کل شیطان بزرگ امریکہ اور ان کے جلے پالک خوارج نما طالبان ہیں، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ کل بنا رکھا ہے تاکہ قبائل کو تباہ و برباد کیا جائے اور انہیں قتل عام کر کے اپنی وحشت بٹا سکیں. تو پارچنار کی ہسٹورک جو ہے اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں آج کل جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کا بیج ضیاء ملون کے دور میں بویا گیا تھا، کہ اس نے اس ملک کو امریکیوں کی آمجگاہ بنانے کے لیے یہاں قبائل کا بھی قتل عام کیا، یہاں لسانی ایسی تنظیمیں بھی بنائی، یہاں مذہب کے نام پر جسے وہابی برانڈ خوارج ٹائپ تنظیمیں بھی بنائی، کہ جنہوں نے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا. آسی کے عشر میں ایسا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی بریف ٹچ دی کہ اس علاقے کو پیرڈ بھی کہتے ہیں، تو ضیاء نے امریکہ کے اس وقت کے اس وہابی برانڈ اسلام کو اس علاقے میں لانے کے لیے اور رشیا کو چونکہ امریکہ کی طرف سے اس کی حکم تھا ورنہ اسلام کا تو اس میں نہیں تھا, تو انہوں نے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پورے جہادی جس کو عبد الرسول سیاب کی نگرانی میں اس وقت کہا جاتا ہے یا دیگر جہادیوں کو جو القاعدہ سے وابستہ تھے ان کو لا کے پہلے صدا شیعہ سنی پسند کروا کے وہاں صدا سے جو اہل تشیع تھے کہ صدا میں ان کی اکثریت تھی, بہاسی میں ان کا جینوسائڈ کیا گیا, بچوں کو شہید کیا گیا, خواتین کو شہید کیا گیا, اور وہ صدا کے اہل تشیع بہاسی سے لے کر آج تک 32 سال سے آئی ڈی پیز ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سوات کی جو آئی ڈی پیز بنی ہے پورے پاکستان کے لوگ ان کی جی آئی ڈی پیز بنے ہیں, لیکن 32 سال سے صدا کے اہل تشیع پارا چنار میں زندگی گزار رہے اور ان کی جو جائیدادیں ہیں, ان کی جو مکانات ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں وہاں ان پہ وہ سو کال طالبان یا خوارج ٹائپ کے دہشت گرد ناپز ہیں. اور اسی 80 کے عشرے میں ضیاء نے امریکیوں کے ساتھ میٹنگ کر کے یہ طے کر لیا تھا کہ پارا چنار کو بھی صدا کی طرح پارا چنار کو بھی قبضہ کر کے پارا چنار کے لوگوں کے لیے, ایون یہاں تک یہ بات بعض ذرائع نے رپورٹ بھی کی تھی کہ ضیاء نے میاں والی اور بکر کے مقام پر پارا چنار کے شیعوں کے لیے کیمپ بنائے تھے 80 کے عشرے میں, تاکہ پارا چنار کو شیعوں سے پاک کر کے, اہل تشیع سے پاک کر کے ان خوارج نما سو کال جسے ہم امریکی اسلام کہتے ہیں, طالبان یا القاعدہ, ان کے حوالے کر کے ایک نظام قائم کیا جائے. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ خدا کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے, یا انسان کیا سوچتا ہے اور خدا کیا سوچتا ہے, تو پارا چنار کے مومنین نے استقامت کی ان کے ساتھ امام زمانہ کے فضل و کرم سے, 80 کی عشرے میں بھی انہوں نے مزاحمت کی اور یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے. اگر اسی کو آپ بڑھاتے چلے تو 96 میں ایک لڑائی پارا چنار میں ایک شوشہ چوڑا گیا حکومتی سطح پر میڈیا پہ بھی کہ جی پارا چنار میں شیعہ سنی لڑائی, جس طرح میں نے کہا کہ لڑائی شیعہ سنی نہیں, لیکن وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کچھ شوشہ چوڑنا پڑتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی لڑائی ہے ستمبر میں. تو پارا چنار کے لوگ اب بھی گواہ ہے کہ اس لڑائی کو بند کرنے کے نام پر اتنی سیکیورٹی فورسز آرمی اور ایف سی کی سینکڑوں گاڑیاں آئی اسلحے سمیت, اور 3-4 دن کے بعد چونکہ وہ پارا چنار کی اسٹریٹجک امپورٹینس ہے, وہ سیکیورٹی فورسز مطلب آرمی اور ایف سی طالبان کی شکل اختیار کر کے افغانستان چلے گئے, اور 10-12 دن کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جی افغانستان میں طالبان حکومت قائم ہوئی. تو اس حد تک ہے کہ پارا چنار کو ایز اے لانچنگ پیڈ یوز کر کے 96 میں طالبان حکومت قائم. پھر جب 9/11 کا آ گیا, سو کالڈ وار اگینسٹ ٹیرر بنی, دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کی جس کی یہی لوگ امریکہ کے لیے جواز بھی فراہم کرتے, بلکہ جس طرح امریکہ نے صدام کو پال کے اس کو ایک صدام کو ایجنٹ کے طور پر عراق بھیجا, اسی طرح القاعدہ اور طالبان کو افغانستان بیچ کر ایک قبضے کی راہ ہموار کے. تو 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان پر آیا تو ایک بار پھر پارا چنار کی اہمیت زیادہ ہو گئی اور اس حوالے سے پارا چنار کو استعمال. تو میں اگر مختصراً بیان کروں گا کہ اگر پارا چنار کے لوگ پرس کرے کسی فیصل آباد میں ہوتے یا کسی اور شہر میں, تو وہ یہی زندگی بسر کرتے جس طرح فیصل آباد کی شہری یا کسی اور شہر پاکستان کی شہر کی شہری. اور اگر یہ لوگ فیصل آباد کی یا کسی اور شہر کے لوگ پارا چنار میں ہوتے تو جو جغرافیائی اور اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, جس طرح مسائل کا سامنا پارا چنار کے لوگوں کو ہے, اس طرح انہیں لوگوں کو ہو جائے.
آپ نے ایک بہت اہم رخ کے حوالے سے بات کی کہ 32 سال سے یہاں کے جو آئی ڈی پیز, یہاں کے جو صدا کے رہائشی جو شیعہ تھے, وہ آئی ڈی پیز کی زندگی گزار رہے ہیں. آئی ڈی پیز کے حوالے سے جو بھی تازہ واقعہ ہے سوات کا, جہاں پہ اہل تشیع موجود نہیں تھے, وہ ایک عالمی صدا کا مسئلہ بنا. تو یہ جو 32 سال پہلے آئی ڈی پیز تھے, ان کا ہمیں تاریخ میں کیوں سراغ نہیں ملتا, اور آج بھی ان کے حالات کیا ہیں اس حوالے سے؟ آپ
جس طرح یہ 9/11 کے بعد آئی ڈی پیز کی ٹرمینالوجی مشہور ہوئے, آئی ڈی پی کہتے ہیں انٹرنلی ڈسپلیس پیپل, مطلب جو دہشت گردی کی وجہ سے جو لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے کسی دوسری جگہ کیمپ میں آ جاتے ہیں, شفٹ یا قدرتی ہے اس میں آ جاتے ہیں, اپات میں آ جاتے ہیں. تو صدر میں 80 کی عشرے میں جس طرح میں نے بتایا کہ مین تین فیکٹر ہے پاکستان میں پوری جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ایک امریکہ کا ڈنڈا ہوتا ہے یا اس کی آرڈر ہوتی ہے, سعودی عرب دوسرا انفلوئنس ہے کہ وہاں بھی ان کا پینانس بھی ہوتا ہے اور وہ امریکہ کے دست راست کے طور پر, اور بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقے کہ جو زیادہ دور سے لے کر یہ امریکہ اور سعودی عرب کے تابع ہے تو وہ ان کی ہر اس پہ یس سر کہتے ہیں. تو 80 کے عشرے میں انہوں نے جب عبد الرسول سیاب اور جہادیوں کو آباد کیا صدر میں تو انہیں یہ تھا کہ جی صدر میں تو شیعہ مومنین رہتے ہیں اور یہ جہادیوں کے اس ورژن آف جہاد کو نہیں مانتے, تو انہوں نے ان کو آباد کرنے سے پہلے اور یہاں سے صدر جو ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان صوبہ خوست سے قریب پڑتا ہے خوست میں عملیات یا انفلٹریشن کرنے کے لیے, تو انہوں نے پہلے ان جہادیوں کی مدد سے, اور چونکہ اس زمانے میں افغانستان میں روس کی آمد کی وجہ سے بہت زیادہ افغان مہاجرین بھی آئے تھے, تو انہوں نے پہلے ضیاء حکومت نے یہ کیا تھا کہ جو قطر وہابی ٹائپ کے افغان مہاجرین تھے ان کو کرم ایجنسی میں بھیجا, ان کو اس لیے بھیجا کرم ایجنسی میں ان افغان مہاجرین کو, ان کو شناختی کارڈ بھی بنائے گئے خصوصاً منگل قبیلی یا دیگر ایسی قبیلوں سے تعلق رکھنے والے, ان کو سرکاری سطح پر پاسپورٹ بھی بنائے گئے تاکہ کرم ایجنسی جو ایک شیعہ اکثریتی علاقہ ہے اس کی ڈیموگرافک چینج کر کے شیعہ اکثریت کو اقلیت میں ثابت کیا جائے, جس طرح بحرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور دیگر لوگوں سے وہابیوں کو بحرین لے جا کر ان کو شہریت دی جائے تاکہ وہاں کی آبادی کا تناسب چینج کیا جائے. تو اسی طرح انہوں نے کرم ایجنسی میں ایک تو افغان مہاجرین ان مہاجرین کو, حالانکہ افغانستان کی شیعہ مہاجرین بھی تھے لیکن شیعہ مہاجرین کو نوشہرہ اور دیگر جگہوں پر رکھا, پارا چنار یہاں جو ہے ان مہاجرین کو لے آئے کہ جو کٹر وہابی نظریے کے تھے کہ جن کا شیعہ دشمنی آیا تھی, تو ان مہاجرین کی مدد سے بھی اور جو یہاں کے جو دیگر علاقوں سے جہادی تھے خصوصاً عرب جہادی یا دیگر ان کی مدد سے صدا کے جو شیعہ تھے ان کا جینوسائڈ کروایا گیا, حتیٰ یہ کہ کلاشنکوب کی گولیوں سے 2-2.5 مہینے کے بچوں پہ نشانہ بازی کی گئی اور ان کو جس طرح ہوا میں کیا جاتا ہے مطلب ظلم کی انتہا کی گئی, صدا میں جو امام بارگاہ تھا مسجد تھی ان کو ڈائنامائٹ سے تباہ کر کے شہید کر دیا گیا, اور یوں صدا سے ان الان کی کرم ایجنسی ایک ایسے ہی علاقہ ہے کہ جس میں ریوینیو ریکارڈ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کاغذات مال, آج بھی صدا کی جتنی جائیداد ہے چاہے وہ دکانیں ہیں چاہے وہ وہاں کے گھر ہیں وہ ان شیعوں اہل تشیع کی ملکیت ہے, لیکن 30 سال تک سرکاری سرپرستی میں ان کو نہ تو دکانوں کی نہ ان کے گھروں کی کرائے دی گئی, بلکہ وہ ابھی بھی پارا چنار میں سینکڑوں خاندان جو ہے صدا کے آئی ڈی پیز وہ انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے, ان کو کوئی توجہ نہیں دی گئی, لیکن جب وزیرستان اور سوات میں آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہوا تو بین الاقوامی برادری نے بھی ان کو توجہ دی, پاکستان کی حکومت نے بھی توجہ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرم ایجنسی پارا چنار میں حکومت ایک قسم کی سوتیلی ماں جیسے شروع کر رہا ہے, اور اسی 80 کے عشرے میں ایک علاقہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں 7 ایجنسیاں ہیں اور 6 پرنٹیئر ریجن ہیں, پرنٹیئر ریجن جس کو آپ نیم قبائلی علاقہ کہتے ہیں, تو 6 پرنٹیئر ریجن جو تھی وہ علیحدہ سٹیٹس کی تھی, تو اسی زمانے میں ایک بڑے پرنٹیئر ریجن کو کہ جس کو ایپر اورگزئی کہتے تھے اسی ضیاء کے زمانے اور اس سے پہلے اس ایپر اورگزئی کو کرم ایجنسی میں شامل کیا گیا تاکہ کرم ایجنسی کی جو وسائل ہے اور کرم ایجنسی کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو چینج کیا جائے, اور اس میں یہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے گئے کہ جو شیعہ میجارٹی تھی ان کو پہلے اگر جب ایپر کرم ایجنسی کا حصہ نہیں تھا تو اہل تشیع شیعہ مسلمانوں کی اکثریت 80% سے زیادہ تھی, لیکن ابھی سرکاری جو اعداد و شمار ہے افغان مہاجرین کو جو چیزیں دی گئی وہ 50% تک آ گئی.
عادل حسین صاحب, ایک تاریخی اور جغرافیائی طور پر اتنے اہم خطے کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی ایک خاص نظر ہوتی یہاں پر اور یہاں کے عوام کے مسائل کو ایک پرائیورٹی پر حل کیا جاتا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں कि 4 साल से यहाँ के रोड बंद हैं और वहाँ के जो अवाम है वो अमलन एक मुहासरे की सूरत हाल में है, या वो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के रहम करम पे हैं और दूसरी तरफ से जो उन रास्ता उन्हें पाकिस्तान से मिलाता है वो 4 साल से बंद है। तो ये क्यों है और ये जो 4 साल मुहासरे का दौर है, इस दौर में वहाँ की अवाम पे जो बीती है उस हवाले से आप बयान फरमाएं।
अगर हम पारशनार के मौजूदा मसाइल का ज़िक्र करेंगे और मौजूदा 4 साल मुहासरे की वजह से जो कैफियत बनी है उसकी बात करेंगे तो शायद बात अलग से समझ में ना आए। सिर्फ मसाइल का पता तो लग जाएगा लेकिन असल हकीकत क्या है उसका पता लगाने के लिए माजी के मसाइल को थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि क्या में पाकिस्तान के वक्त यहाँ के लोगों के साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वादा किया था कि आप लोगों के जो रसूमात हैं और रिवाज हैं और जो आप लोगों का अपना दस्तूर है उसकी पासदारी की जाएगी और आप लोगों को वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे कि जिनका आप मुतालबा करेंगे। मसलन एक चीज़ है कि कबाइली इलाके टैक्स से मुस्तस्ना है, आईने पाकिस्तान की रूस है, इवन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस बात का जिक्र है, लेकिन कबाइली इलाकों में वाहिद कुर्म एजेंसी एक ऐसा इलाका है कि जिसमें इस वक्त भी वहाँ पर लोगों से महसूल लिया जाता है।
अच्छा।
इवन टेलीफोन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लिया जाता है और इवन कौमी बचत बैंक नेशनल सेविंग्स बैंक में भी जो कि कबाइली इलाकों में वाहिद एक ब्रांच है और वो पारचनार के अंदर ये एजाज़ हासिल है पारचनार को, लेकिन वहाँ पर भी सालाना 40 से 50 लाख रुपए का टैक्स डिडक्ट किया जाता है अवाम से। अवाम ये कहती है कि अगर हमारे ऊपर रूल्स रेगुलेशन ज़िलों कैसे हैं तो फिर हमें हुकूक भी ज़िलों के लोगों की तरह दो, आप ट्रीट तो कबाइलियों की तरह करते हैं बल्कि सबसे गिरे हुए कबाइलियों की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर ज़िलों से भी ज़्यादा सख्त हैं। इस तरह आप देखें कि ब्रिटिश आर्मी जब यहाँ पर थी, ब्रिटिश लोगों की हुकूमत थी, तो एक मुआहिदा 1892 में हुआ था पारशनार की तूरी बंगश कबाइल का हुकूमत बरतानिया के साथ कि हमारे अपने लोगों पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनाई जाए कि जिसको कुर्म मलिशिया का नाम दिया जाएगा जो इस इलाके की सरहदों की हिफाजत करेगी। ब्रिटिश आर्मी और बाहर से आए हुए लोग वो इस इलाके को महफूज नहीं बना सकते जब तक एक ऐसी फ़ोर्स ना हो जो यहाँ यहीं के लोगों पर मुश्तमिल हो और यही लोग इस इलाके की हिफाजत करें और वो पेड हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे। उस फोर्स का नाम कुरम मलेशिया था, लेकिन 80 के अशरे में जहाँ पर ज़ियाद दौर में दीगर इकदाम किए गए इस इलाके को ख़राब करने के लिए, इस इलाके को एक शिया अकलियती इलाके में तब्दील करने के लिए और अपने मुफादात हासिल करने के लिए, तो दीगर इकदाम के साथ साथ यहाँ से कुर्म मलेशिया को भी तब्दील किया गया, जबकि इसकी तब्दीली का आगाज़ कुछ अर्सा पहले शुरू हो चुका था लेकिन फ़ाइनल टच ज़्यादा दौर में दिया गया इसको कि यहाँ से कुर्म मलेशिया को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। जो इसके अलावा एक और बात ये FR की हुई कि FR को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये वो रीजन था जो कुर्म एजेंसी का हिस्सा नहीं था, कुर्म एजेंसी की अपनी एक जोग्राफियाई हदूद मुतायन थी और उस इलाके में रहने वाले लोग जो थे वो ख़ास वसाइल लेते थे हुकूमत से, मसलन कुछ चीज़ों पे सब्सिडी, मसलन टैक्स से इस्तिस्ना, मसलन सालाना बजट में उनका हिस्सा, तालीम के हवाले से फंड्स वगैरह वगैरह। जब ये इलाका हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया तो हमारे वसाइल तकसीम हुए। मसलन अगर 1 करोड़ रुपया मिलना था 100 लोगों को तो अभी वही 1 करोड़ रुपया 150-200 लोगों पे तकसीम होने लगा, वो वसाइल हमारे कम थे और इलाका और लोग हमारे ऊपर ज़्यादा थोपे गए। इस तरह मुलाजमतों में जो हमारा खोटा था वो ख़राब हुआ, कॉलेजेस में जो हमारा खोटा था वो ख़राब हुआ, ये एक अलग से एक जुल्म की दास्तान है। एक और जो 4 साल मुहासरे की जो जब बात होती है तो 4 साल मुहासरे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर हुई वो इंसानी हुकूक है कि इंसानी हुकूक के हवाले से इलाका बड़ा मुतासिर हुआ कि जब ब्लॉकेट होती है किसी इलाके की तो ज़ाहरी बात है कि वहाँ पर अशाय खुर्दनोश का पहुँचना, वहाँ पर मरीजों की सूरत हाल, वहाँ पर इमरजेंसी चीज़ों को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि कई कई महीनों तक स्कूल बंद रहने की वजह से वहाँ पर तलबा के कई साल ज़ाया हो गए, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, या तो बच्चे नालायक होके फेल होने लगे या उन्होंने स्कूल छोड़ दिए या والدین والد یا بھائی شہید ہونے کی وجہ سے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکے، لہٰذا تعلیم میں رکاوٹیں آ گئیں، اسکولز بند ہو گئے، وہ جو ماحول ایک تعلیم کا بنا ہوا تھا، یہ علاقہ جو کہ قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ علاقہ کہلایا کرتا تھا۔
یہ کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟
یہ پوسٹ پری 2007 سے پہلے تک یہ علاقہ قبائلی علاقوں میں سب سے زیادہ تعلیمی یافتہ علاقہ کہلاتا تھا، اور خود پارچنار جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے کرم ایجنسی کا، پارچنار کی شرح تعلیم اسلام آباد کے برابر تھی، اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ شعبہ متاثر ہوا وہ یہاں کا بزنس اور کاروبار ہے، کہ لوگ جس طرح یہاں سے یہاں پر بزنس کرتے تھے، خود افغانستان کے ساتھ یا پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ، اور افغانستان کے لوگ چونکہ وہاں پر روڈز کا نیٹ ورک اتنا صحیح نہیں ہے، وہاں پر دیگر فیسیلیٹیز نہیں ہیں، وہاں پر بجلی کا فقدان ہے، تو اطراف کے جتنے صوبے تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، ننگرہار، پکتیا یا خوست، وہاں کے لوگ علاج معالجے کے لیے، وہاں کے لوگ ادویات خریدنے کے لیے، غذائی اجناس خریدنے کے لیے پارچنار کا رخ کرتے تھے، اور پارچنار ایک عالمی منڈی کے طور پر مشہور تھی، ایک ایسا کاروبار یہاں پر ہوتا تھا، وہ بند ہوا ہمارا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نفسیاتی طور پر اس طرح دباؤ میں رکھا گیا کہ لوگوں سے احساس تحفظ ختم ہوا، لوگوں کا اداروں کے اوپر اطمینان ختم ہوا، کہ مثلاً جب بچہ روتا ہے تو ماں اس کو تسلی دیتی ہے، ماں اس کو دودھ دیتی ہے، یا اس کو خاموش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتی ہے، لیکن گزشتہ 4 سال سے ہمارے راستے بند ہیں، محاصرے کی کیفیت ہے، غذائی اجناس ادویات کی قلت ہے، ایمرجنسی کی کیفیت میں مریض مر جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو باہر ممالک میں جانا چاہتے ہیں، یا پڑھائی کی غرض سے کوئی باہر جانا چاہتا ہے یا اندر آنا چاہتا ہے، ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، یا لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اس پر بار بار چیخنے کے باوجود، چیخنے چلانے کے باوجود، مظاہرے، دھرنے، یہ سب، ان سب باتوں کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی گئی۔
لیکن اب میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کئی دفعہ اس رستے کو کھلوا چکی ہے، وزیر داخلہ صاحب آ کر ٹی وی پر اعلان کرتے ہیں کہ رستہ کھل چکا ہے اور پرامن ہے، تو کیا یہ چیز درست نہیں؟
ابھی تک پارچنار کے عنوان سے سینکڑوں پروگرامات ہو چکے ہیں، جن میں چھوٹے مظاہروں سے لے کر بڑے دھرنوں تک ایک بڑی فہرست موجود ہے، کہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا اور اپنے غم غصے کا اظہار کیا، اپنے مطالبات پیش کیے۔ اس کے علاوہ وفود کا ایک سلسلہ تھا جو پاکستان کے سب سے اہم فرد جس کو صدر کہتے ہیں، اس تک ملاقاتیں ہوئیں، آرمی چیفز تک ملاقاتیں ہوئیں، گورنر اور کور کمانڈر سے سینکڑوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں،
لیکن
موجودہ سیٹ اپ یعنی 2007 کے بعد سے لے کر ابھی تک کئی وفود نے ملاقاتیں کی ہیں، پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں، میڈیا پہ بات آ چکی ہے، ایون یونائٹڈ نیشن میں یادداشت پیش کی جا چکی ہے، لیکن ان سب باتوں کا جو فیڈ بیک ملا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ پارچنار کا محاصرہ کوئی نہیں ہے، راستے کھلے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آل از ویل کی بات، کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ جو لوگ چیخ رہے ہیں ایسے یہ بکواس کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پارچنار کی ایشو کو پس پشت ڈالا گیا۔ اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال پیش کروں کہ جب معاہدہ مری ہوا، مری کا معاہدہ ہوا، تب میڈیا میں بات آئی کہ پارچنار کا مسئلہ حل ہوا اور حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال پورے ہوئے کہ معاہدہ مری کو امپلیمنٹ نہیں کروایا گیا، لاگو نہیں کروایا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ایک ڈھونک رچایا گیا کہ ہم معاہدہ مری کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک اپیرنٹلی ایک پریس کانفرنس کروائی گئی رحمان ملک کی موجودگی میں، اور یہ کہا گیا کہ کاروان جائے گا اور انشاءاللہ یہ راستہ کھل جائے گا۔ حقیقت اس راستے کی یہ تھی کہ وہ راستہ بمشکل 10 دن سیف رہ سکا، اور 10ویں یا 12ویں دن باقاعدہ طور پر پارچنار کی شہریوں کو اس راستے پر ٹارگٹ کیا جانا شروع ہوا۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مارچ کے مہینے میں 25 سے 30 کے درمیان لوگ شہید ہو گئے، اور ابھی تک 25 لوگ یرغمال ہیں، اور اس کے علاوہ جو اشیاء خوردنوش اور دیگر ضروریات کی چیزیں ہیں ان کا پہنچنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ جب وہ ایک ڈھونگ جو رچایا گیا تھا وہ इस तरीके से हाईलाइट हुआ कि पाकिस्तान के बड़े अखबारात में और टीवी चैनल्स पर वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर और मेन हेडिंग्स के तौर पर पेश किया गया, लेकिन वही पारा चिनार, यानी ये बात झूठ की गई जो इतने ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ पेश की गई, और वही पारा चिनार के जिसके लोगों पर जब फायरिंग हुई और अभी तक 25 लोग यरगमाल हैं, बड़े बड़े अखबारात या आप टीवी चैनल्स जो हैं उन पर आप देखें कि पट्टी चलाना तक गवारा नहीं होती, और एक अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा किसी कोने में एक छोटी सी खबर लग जाती है कि इतने लोग यरगमाल हैं या ये वाला वाकया हुआ। जब झूठ की बात होती है तो इतनी तफसील से, और जब ये बात होती है असल हकीकत जो होती है, जो वहाँ पर मुश्किलात हैं, तो उसको सही मानों में हाईलाइट नहीं किया जाता।